میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کے حوالے سے ایک بڑا پیارا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے، کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے، جو حاضرین تھے ان میں، ایک بڑا پیارا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، یعنی اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا، ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم رک گئے، اور اس کے پاس جو 4 درہم تھے وہ اس نے اس حقدار کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ کون کون سی تم 4 دعائیں کروانے چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے غلامی سے آزاد فرما دے، دوسرا یہ دعا کریں کہ مجھے ان درہموں کا، جو 4 درہم میں نے دیے ہیں، اس کا بدلہ مل جائے، تیسرا یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے، اور چوتھا یہ کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور یہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے دعا فرما دی، 4 دعائیں کر دی۔ اب غلام جو ہے، یہ جیسے آج کل کے دور میں ملازم، اب غلام یہ سارے معاملات کر کے جب اپنے آقا یعنی اپنے سیٹ کے پاس پہنچا تو دیر ہو گئی تھی۔ سیٹ نے پوچھا کہ کیوں دیر ہو گئی، تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح گزر رہا تھا اور یہ اجتماع تھا اور اس طرح سے ہوا معاملہ، میں دعائیں لے کر آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی؟ اس غلام نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ تو یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ جا، تو غلامی سے آزاد ہے۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کرائی؟ تو کہا حضور میرے پاس 4 درہم تھے، میں 4 درہم تو دے دیے، دعا یہ کرائی کہ مجھے ان 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ آقا بول اٹھا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ تو کہا حضور میں نے دعا کرائی کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دے۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، اس نے بھی توبہ کی۔ اس نے کہا چوتھی دعا کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے دعا کرائی کہ میری، آپ کی اور منصور بن عمار کی اور تمام حاضرین کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ تو یہ سن کر آقا نے کہا کہ 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ تو میں نے کر لی، چوتھی بات سب کی مغفرت ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے، دن گزرا، جب رات ہوئی تو اسی آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام منصور اور وہاں موجود تمام افراد کو بخش دیا. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدن چل کے ناظرین، کیا بات ہے رب کی رحمت کی. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو کیسی کیسی برکتیں مل جاتی ہیں. اس غلام نے 4 درہم خرچ کیے، اللہ پاک نے 4000 عطا کیے، اور اس غلام کو غلامی سے آزاد ملی، اور اللہ پاک نے اس 4 درہم کی برکت سے غلام، اس کے آقا سمیت کئی لوگوں کی مغفرت بھی فرما دی. تو اس واقعے سے، اس سٹوری سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی دعائیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اللہ پاک کے نیک بندے جب اللہ پاک سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس سوال کو رد نہیں فرماتا. اور رائے خدا میں خرچ کرنا، سبحان اللہ، اس کی برکتیں ہی ہیں کہ اللہ پاک اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی راہ میں حسب توفیق خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بے شمار دینی و دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خود ہمارے پیارے پروردگار عز و جل نے قرآن پاک میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی. جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ترجمہ کنز الایمان، کہ ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں. مفتی حضرت سید صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اس آیت مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اس سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے یا مطلق انفاق. انفاق کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ مراد ہے. تو خواہ فرض و واجب ہو، جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، نظر کیا اپنے اہل کا نفقہ ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی راہ خدا میں گویا خرچ کرنا ہی ہے. اور خواہ مستحب ہو، جیسے صدقات نافلہ دیا جاتا ہے، ایصال ثواب ہو جاتا ہے، جیسے تیجہ ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ سب اس میں داخل ہے اور یہ سب صدقات نافلہ ہے. تو یہاں یہ بات تھوڑی سی ذہن میں بٹھائے کہ وہ سعادت، خوش نصیبی، وہ مسلمان کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال سے حقوق کے واجبات ادا کرتے ہیں، کیونکہ مال تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن کمال تو یہ کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یعنی اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اللہ پاک اس مال کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ جو اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اپنے مال سے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے فوت شدہ ہونے والے رشتہ داروں کا ایصال ثواب کرتے ہیں، تیجہ کرتے ہیں، 10واں 40واں برسی وغیرہ کرتے ہیں، مساکین کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اور جو عام طور پر مسلمانوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، جو کھلایا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دینی اجتماعات، یعنی کہیں کوئی ایسا اجتماع رکھا جائے کہ جہاں پر کوئی واعظ و نصیحت کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے اس میں خرچ کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دین کی ترویج و اشاعت میں مساجد جامعات مدارس کتب کے اشاعت اور ان اچھے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دینی طلبہ و طالبات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو خرچ کیا جاتا ہے ان خرچ کرنے والوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت و برکتیں عطا فرمائے. تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ القریم ہم جو ہے وہ صدقات کرنے کے حوالے سے یہ ہم کچھ فضیلتیں سنیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ سنا جائے کہ صدقہ کہتے کسے ہیں. لغت میں صدقہ یہ اس عطیے کو اس ڈونیشن کو کہتے ہیں جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کی نیت کی جائے. علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمت اللہ علیہ نے صدقے کی تعریف کچھ یوں بیان فرمائی کہ صدقہ وہ عطیہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے. اب یہاں ایک الگ موضوع ہے کہ کہیں یہ دینا میری نیک نامی کا ذریعہ تو نہیں, کہ مسجد کی تعمیر میں خرچ تو کر دیا مگر مزہ نہیں آیا. کیوں؟ امام صاحب نے نام ہی نہیں لیا, امام صاحب نے دعا ہی نہیں کرائی, ہم نے مسجد میں پنکھے لگائے, امام صاحب کو اعلان تو کرنا چاہیے نا کہ فلاں صاحب نے پنکھے دیے, سردی آ رہی ہم نے قالین بچھا دیے, بھائی امام صاحب نے اعلان ہی نہیں کیا کہ حضرت اس فلاں فلاں صاحب نے ہمارے قالین بچھا دیے, مسجد تعمیر ہوئی ہر ہفتے اعلان کر رہے تھے جناب سریا نہیں ہے, بجری نہیں ہے, سیمنٹ نہیں ہے, چلے جی کتنا ٹن سریا چاہیے, لگا تو دیا مگر نام نہیں لیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ صدقے سے مراد یعنی اس ڈونیشن کو کہا جاتا ہے جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کی نیت کی جائے. اور پھر یہ کہ اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں. جی ہاں, کیونکہ مال خرچ کرنا یہ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن علماء نے صدقے کی مختلف صورتیں بھی لکھی ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, مسکرانا بھی صدقہ ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. پھر ایک ارشاد ہے کہ بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے, کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے, راستے سے پتھر کانٹا ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے, اور ان اعمال کے علاوہ کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یعنی یہ جو ورڈ ہے صدقہ, سبحان اللہ, اس کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے, یعنی اس کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے, حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقے کے چار حروف سے چار مدنی پھول حاصل ہوئے. صاد, صدقے میں پہلے صاد آتا ہے نا, تو صاد سے مراد اصد یعنی رکنا ہے. یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے. پھر آتا ہے دال, الدلیل یعنی رہنمائی کرنا, یعنی صدقہ کرنے والے کی, صدقہ جو ہے یہ صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تیسرا آتا ہے قوف, القرب, قریب ہونا, یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور چوتھا ہے ہا, الہدایہ, رہنمائی اور رہبری ہے اس کا معنی, یعنی صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور مدنی چینل کے ناظرین جب بھی موقع ملے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اللہ پاک وسیع کے قبول بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی صدقہ کرنے کے حوالے سے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سورۃ الجنان میں اس کی یہ تفسیر لکھی ہے، اب آپ ذرا غور سے سنیے گا مدنی چینل کے حاضر، کیلکولیشن کیجئے کہ یہ جو کام ہے یہ کام کتنا اہم ہے اور کتنا فضیلت والا ہے۔ تفسیر سورۃ الجنان پیج نمبر جلد 1 اور پیج نمبر 395 پر ہے کہ راہ خدا کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے، یہ ایسا ہے جیسے آدمی زمین میں 1 دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا 1 دانہ بیج اس کے بدلے وہ ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو صدقہ دینے والا بظاہر اپنا مال تو کم کر رہا ہے لیکن در حقیقت نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہے، جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا، مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس ضمن میں میں آپ کو ایک بڑی پیاری واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے گھر میں تنگ دستی تھی، فاقہ تھا، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو اپنا لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار تشریف لے گئے اور وہ لباس 6 درہم کا آپ نے فروخت کر دیا۔ واپسی پر کسی سائل نے سوال کیا، اب دیکھیں یہ کیا شان ہے زمانے کی، سبحان اللہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے بھروسے پر وہ تمام درہم 6 درہم جس کو لباس بیچا تھا وہ راہ خدا میں دے دیے، اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ لیے خالی ہاتھ واپسی آ رہے تھے۔ کسی نے لکھا ہے کہ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، آقا کے گھرانے کی کیا شان ہے۔ اب آپ واپسی آ رہے خالی ہاتھ، راستے میں ایک شخص اونٹنی لیے کھڑا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تو کہا یا ابا الحسن، حضرت علی کی کنیت ہے، اونٹنی خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی۔ فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ بیچنے والے نے کہنے لگا ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تب دے دیجئے گا۔ فرمایا بہت خوب، آپ رضی اللہ عنہ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی۔ اب اونٹنی لے کر آگے بڑھے، فاصلے پر ایک اور شخص ملا، اس نے پھر کا آواز لگا یا ابا الحسن اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پوچھا کتنے کی خریدی؟ کہا 100 درہم کی۔ کہنے لگا 60 نفع لے کر مجھے دے دیجئے۔ فرمایا بہت خوب، آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ آگے بڑھے تو بیچنے والا ملا، کہا اونٹنی کہاں ہے علی؟ کہا وہ تو میں نے بیچ دی۔ کہا کتنے کی بیچی؟ 160 کی۔ میرے 100 لاؤ۔ آپ نے 100 درہم واپس کر دی اس کو۔ 60 درہم لے کر آپ گھر تشریف لائے، خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں جب 60 درہم رکھے تو آپ نے حیران ہو گئی، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی نہیں تھا جو 60 درہم میں بکتا. آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ 60 درہم کیسے آئے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ کے ساتھ تجارت کی، اس کی راہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 لوٹا دیے. اگلے روز مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا سارا واقعہ عرض کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی کل جس نے اونٹنی بیچی تھی تمہیں وہ کوئی اور نہیں میکائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت کی روز قیامت سواری ہوگی. تو یہ میرے پیارے اسلام بھائیو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے ہی جنت کا سودا. یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہی جنت کا سودا ہے. اللہ کی اللہ سے جو توکل کرتا ہے بھروسہ کر کے اس معاملے میں آگے بڑھتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس کی فضیلت سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. موجم کبیر کی ایک اور حدیث میں ہے فرمایا ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. شعب الایمان کی روایت میں ہے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا، بری موت کو روکتا ہے. اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کیا بہترین کیا زبردست فضائل صدقہ دینے کے. صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. صدقہ گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے. صدقہ عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے. صدقہ بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے. صدقہ تکبر اور غرور کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے. اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بھی تو ابھرے نا، یہ بھی تو ابھرے نا کہ ہم کو اللہ نے مال دیا، اللہ پاک نے مال دیا، تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کچھ اس کی برکتیں بھی تو پانے کا جذبہ ہو. سبحان اللہ. اسلاف کا بزرگوں کا جذبہ کیسا بڑا ہوتا تھا. حضرت ایوب بن وائل رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک پڑوسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4000 درہم آئے اور ایک دوسرے آدمی کی طرف سے بھی اتنے ہی درہم آئے اور ایک شخص نے 2000 درہم آپ کو بھیجے. ایک عمدہ چادر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجیے یہ اس نے بتایا، یعنی تقریباً 10000 درہم اور ایک چادر یہ آپ کو کسی نے مختلف لوگوں نے پیش کی. تو حضرت ایوب بن وائل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بازار تشریف لائے اور کھوٹے درہم یا کھوٹے درہم سے مراد جعلی کرنسی نہیں بلکہ وہ درہم مالیت کے اعتبار سے کم ہوتے تھے پہلے، تو اس کے بدلے میں اپنی سواری کے لیے چارہ خریدا. अब मैंने देखा तो पहचान लिया, फिर मैं इनके घर आया, उनके घर वालों से पूछा कि आप जरा मुझे उसकी तफसील बयान करें कि अबू अब्दुल रहमान के पास यानी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनुमा के पास अमीर मुआविया रजी अल्लाह अनहु ने 4,000 दिरहम भेजे, एक दूसरे आदमी की तरफ से 4,000 दिरहम भेजे, फुला ने 2,000 दिरहम भेजे, 10,000 दिरहम हो गए, एक चादर आपको किसी ने दी, ये सब आया था। लेकिन मैंने अभी बाजार में इनको देखा कि वो मामूली से दिरहम के बदले चारा खरीद रहे थे। तो इनकी अहलिया ने बताया कि असल में ये रात को मिले थे और ये सारा माल इन्होंने रात ही को लोगों में तकसीम कर दिया था और चादर अपने कंधे पर लाद के चल दिए और अपने घर आ गए थे। यानी इनको ये अगर गिफ्ट भी मिलता था, ये अगर इनके पास माल आता भी था, तो ये अपने पास रखने के बजाय लोगों को खैरात कर दिया करते थे। तो ये टेस्ट होता है, एक लज्जत होती है अल्लाह पाक की राह में खर्च करने को। एक इंसान अपने दिल में खुशी दाखिल करता है और सोचता है, दुआ भी करता है कि या अल्लाह इन कामों के लिए मुझे भी कबूल फरमाए, मेरा माल भी कबूल हो जाए। क्योंकि ये जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है ना, ये माल की खुशनसीबी है कि ये माल अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, वरना खर्च क्या इलाज में नहीं हो रहा है। कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, कितने कितने खर्च हो रहे हैं कि इंसान अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है लेकिन उसको इलाज में शिफा नहीं मिल रही है, तकलीफें आ रही हैं। यानी अगर फजूल जो गैर जरूरी खर्च का जो एक मामला है वो सब अलग रखकर हम ये देखें कि ये सारे ऐसे भी तो मामलात हैं, फिर कई ऐसे कि डाकुओं की नजर हो जाते हैं, ये भी तो गया ही ना माल हमारा, जा ही रहा है ना। लेकिन अगर हम ये सारे मामलात करते हैं तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से हमारे लिए और हमारे घरों में बीमारियों को भी दूर फरमाएगा, हमारे माल की भी हिफाजत होगी। हजरत मोहम्मद बिन सूका रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबीन बुजुर्गों में से थे, बड़े नेक खौफे खुदा के पैकर। आपने एक मतलब अपने माल की कैलकुलेशन की तो 1,00,000 दिरहम थे, फिर फरमाने लगे कि मैंने ऐसी कोई भलाई जमा नहीं की जिसे मैं बाकी रखूं तो वो बढ़ती रहे, मैं इसके लिए बढ़ता रहूं। ये कहकर अपना तमाम माल सदका करना शुरू कर दिया। कभी हफ्ता भी मुकम्मल ना हुआ था, आपके पास इसमें से सिर्फ 100 दिरहम बाकी रह गए। जबकि और रिवायत में आता है मोहम्मद बिन सूका रहमतुल्लाही अलैह ने अपने वालिद से माल विरासत में 1,00,000 दिरहम मिले, उन्होंने वो सब के सब राय खुदा में सदका कर दिया, यहां तक कि अपने पास कुछ ना बचा। अल्लाह पाक हमें भी इन मुक्तदर हस्तियों के सदके सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जज्बा अगर नसीब हो जाए, इसका जो रिजल्ट है ना मेरे प्यारे इस्लाम भाई, ये कम नहीं है। क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बंदे का माल सदका करने से माल कम नहीं होता। एक बड़ा खूबसूरत वाकया आपने मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा होगा, मैं आपको भी बयान कर देता हूं। मुझे तो बहुत समझ में आया, बहुत समझ में आया। मदनी चैनल पे कुछ एक स्टोरी बयान की जा रही थी, एक शख्स अपने ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तो काम करते करते उसके मोबाइल पर बेल बजी, उसने अपना काम रोककर मोबाइल पे बात करना शुरू की, वो हाथ लैपटॉप पर ही था। जब बात करने के बाद ऑफ करके रखा और जैसे ही अपने लैपटॉप पर नजर की तो सर पकड़ लिया, ये क्या हो गया। तो इतनी देर में ऑफिस के कोई साहिब दाखिल हुए, अपने बॉस को जब परेशान देखा तो कहा, खैरियत इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। तो कहा कि मैं पूरे साल की प्लानिंग कर रहा था कंप्यूटर पे, किसी का फोन आया, मैं उस तरफ तवज्जो हुआ, पता नहीं क्या बटन दब गया कि वो सारी की सारी प्लानिंग जो है ना वो डिलीट हो गई, सारे दिन की मेहनत मेरी जाया हो गई। उनका जरा मुझे दिखाए, मैं देखता हूं। अब उसने जब लैपटॉप घुमाकर दिखाया तो उसने जब देखा तो मुस्कुराने लगा, कह रहे सर असल में आपसे एक बटन दब गया, तो अभी 2022 है, आपने जो पेज खोला हुआ है ना अभी वो 2090 का है, 65-70 साल बाद का आपने पेज खोला हुआ, तो बटन दब गया आपका है जो है वो मौजूद है, ये देखें आप। उसने कहा अल्लाह, 2090 का हम क्या अभी बनाएंगे, हम क्या होंगे, हमारे प्रोजेक्ट भी नहीं होंगे। तो वो यूं लगा कि दाव स्वामी के एक जिम्मेदार है, मुबल्लिग है। उसने कहा हम नहीं होंगे, लेकिन बाज काम ऐसे हैं अगर वो काम आप कर लें तो आप अगरचे कब्र में होंगे लेकिन आपका वो प्रोजेक्ट जल रहा होगा। मैं आपको इसकी मिसाल, यहां बैठे हुओं को तो बहुत ज्यादा समझ में आएगी, मदनी चैनल के नाजरीन को भी समझ में आएगी। वो क्या है, ये आलमी मदनी मरकज जहां हम बैठे हैं, जहां से दावत इस्लामी के इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां मदनी चैनल नशर हो रहा है, जहां दीन के इतने बड़े काम हो रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन 91-92 में ये इसका इफ्तिताह हुआ, आज उसको तकरीबन 30 साल हो गए, 30 ईयर्स। मैं कई एक ऐसों को जानता हूं जो यहां आते थे अब नहीं आते। अब अगर उन्होंने माल खर्च किया इस प्रोजेक्ट पर, उन्होंने इसकी तामीर में कुछ हिस्सा मिलाया, इन्होंने इसकी जमीन की खरीदारी, अमीर अलसना जो फरमाते कि हम चंदा करते थे, जाते थे, ताउन किया था जब हमने मदीने मरकज खरीदा, वो दुनिया से चले गए, वो इस वक्त कब्र में अपनी, लेकिन आज इस मैदान मदीना में होने वाले कामों में उनको उनकी कब्रों में भी हिस्सा मिल रहा है। समझ में आता है, आज उनकी दुकानें उनके पास नहीं है, आज जिस घर को उन्होंने बनाया था वो घर में वो नहीं है, उन्होंने जो अपनी चाहत से बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां खरीदी थी वो गाड़ियां नहीं है उनके पास, उनके बैंक बैलेंस में करोड़ों अरबों रुपए होंगे, वो उनके साथ नहीं गए। वो अपनी कब्र में जब गए थे तो उनके कफन में जेब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनकी कब्र में कोई बिस्तर नहीं बिछाया गया था, वो खाली हाथ गए थे, अगर बेहतरीन घड़ी भी पहनते थे उतार ली गई थी, जो इनके पास साजो सामान, मोबाइल, एवरीथिंग, हर चीज ले ली गई थी, इनको सादी सी कब्र में बगैर कोई चादर बिछाए, बगैर कोई लाइट लगाए, बगैर कोई एयर कंडीशन, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं, वो खाली कब्र में जो इनको लिटा दिया गया। आज वो चले गए, लेकिन इस मैदान मदीना के लिए, या मैं तो समझाने के लिए, वरना जो भी नेकी के काम कोई करता है, आज उसको अगर दुनिया से भी चला गया तो कब्र में भी इसको सवाब मिल रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह पाक की बस रहमत जिसको नसीब हो जाए, जो मतलब इस मामले में अपना जहन बना ले, वरना सच्ची बात है, खुद हम भी अपना हाल देख लें कि कितने ऐसे होते हैं कि जो इस वक्त हो सकता है अपने दादा के छोड़े हुए मकान में रहते हो, हो सकता है दादा की बनाई हुई फैक्ट्री में वो अपनी फैक्ट्रियां चलाते, हो सकता है दादा की छोड़ी हुई कार में अब भी घूमते होंगे, लेकिन ईमानदारी से अपने आप को पूछें कि दादा के मरने की तारीख याद है। मैं कब्र की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां कब गए आप, मैं कब्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं कि आपने अपने दादा जान को कितना इशारे सवाब किया है, कितना याद करते हैं, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं सिर्फ आपसे ये सिर्फ नोटिस दिला रहा हूं कि आपको क्या दादा के मरने की तारीख याद है। शायद हम शर्मिंदा होकर सर झुका लें कि जिस दादा ने सारी जिंदगी अपने माल को बढ़ाने के लिए, आने वाली नस्लों को जनाब फैसिलेट करने के लिए, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, आज उस दादा जान के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, बल्कि सॉरी टू से, माजरत के साथ, हो सकता है कि आपको दादा की कब्र याद भी ना हो, दादा जान की कब्र याद भी नहीं होगी कि है कहां पर, किस हाल में, ये नहीं पूछ रहा हूं है कहां पर, ये भी नहीं पता है, क्योंकि हम तो कब्रिस्तान जाते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। कहते हैं कि एक शख्स को अंगूर पसंद है, छुट्टी वाले दिन वो कहीं सुबह सुबह काम पर निकला होगा किसी पहचान में, तो वापसी पर एक ठेले पर अंगूर नजर आया उसको। अब अंगूर की पहचान होती है, जरा लंबे लंबे पीले पीले हो तो जरा मीठे हो, तो वो पहचान वाला था। उसने जब दूर से देखा कि यार अंगूर तो बड़े जबरदस्त है, तो उसने कुछ अंगूर खरीदे और घर आकर घर वालों को दे दिए कि अंगूर रखें, और ये सो गए। शाम को उनको याद आया कि यार मैं अंगूर लाया था, अपने घर वालों को कहा कि भाई वो अंगूर तो लाओ। घर वालों ने कहा वो असल में अंगूर तो हम सारे खा गए। तो कहा मेरे लिए, तो कहा नहीं वो मीठे इतने थे कि हमारा तो हाथ ही नहीं रुका, हमने तो निकाले तो खाते खाते सारे खत्म हो गए। کہا میرے لیے انگور نہیں رکھے؟ نہیں. اب وہ ایک دم سیریس ہو گیا نا, تھوڑی دیر میں اٹھا, اس نے گاڑی نکالی اور چلا گیا. گھر والے بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. وہ شخص اب رابطے میں بھی نہ آئے, رات بہت دیر سے واپسی آئے. گھر والے سوری کرنے لگے کہ معذرت, آپ کو برا لگا ہم نے انگور آپ کے لیے نہیں رکھے, تو ہم سوری, ہم کو شرمندگی ہوئی. کیا کہا کہ نہیں میں کچھ اور کرنے گیا تھا. کہا کیا کرنے گئے تھے؟ تو کہا میں نے سوچا کہ آج جیتے جی تم میرے لیے انگور بھی نہیں رکھ رہے ہو, تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کرو گے؟ تو میں اپنے دوست کو پاس گیا, اس کے ساتھ میں ایک سوسائٹی میں گیا اور وہاں پر ہم نے پلاٹ ولاٹ دیکھے. اپنے جاننے والے انجینئر کو بلایا میں نے, پلاٹ کا میں نے سودا کیا, اس کو چیک کیا. کنسٹرکشن والوں کو بلایا, میں نے کہا میرے نام کی مسجد بنا دو, میرے نام کی مسجد بنا دو, میں تو مر جاؤں گا. میرے لیے جب جیتے جی تم انگور نہیں رکھے ہو تو میرے بعد کیا کرو گے؟ تو میں نے اپنے لیے مسجد پہلے سے تعمیر کرا لی کہ اللہ پاک مجھے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ سوچ کی بات ہے, ہم غور تو کریں نا, ہم غور تو کریں کہ وہ کام جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا ہم اس کام کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ سارے کاموں کی جو معاونت ہے, یہ آپ کی تحریک دعوت اسلامی کر رہی نا آپ کے لیے. جی ہاں, میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین, میں ان کو کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا سر جھکائیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. آپ سوچیں کہ آپ کی اپنی ذات پر اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائی ہیں. اس تحریک کو 40 سال 41 سال ہوئے, زیادہ ٹائم نہیں ہوا, لیکن آج سننے والے, آج یہاں بیٹھنے والے جو بھی اس کو سنتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس تحریک جو 41 ایئرس جس کی لائف ہے, اس 41 سال میں اس تحریک نے مجھے کیا دیا ہے. تو شاید آپ میں سے ایک بڑی تعداد کہے گی کہ جی میرا قرآن درست کرایا ہے, میری نماز درست کرائی ہے, میں رمضان کے روزے رکھتا تھا, ہمیں پتا نہیں تھا کہ جناب اذان کا انتظار نہیں کرتے, سحری کا آخری وقت کچھ اور ہوتا ہے, روزے کے آداب کیا ہمیں پتا نہیں تھا. ارے میں تو آپ کو پوچھتا ہوں نا, آپ سوچو اگر کسی کی 50 سال عمر ہے, کسی کی 60 سال عمر ہے, کہ 10, 15, 20 سال کی جب عمر تھی, جب دعوت اسلامی کا اتنا ماحول ہم نے نہیں دیکھا تھا, کیا ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری عمر تو چھوٹی ہے لیکن اس وقت کے جو بڑی بڑی عمر والے تھے وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے. اور آج آپ کے میرے گھر میں 11ویں شریف کے روزے رکھے جا رہے ہیں. آپ تصور کریں کتنا بڑا چینج دیا اس ماحول نے. آج شب معراج کے روزے رکھے جا رہے ہیں, شوال کے 6 روزے رکھے جا رہے ہیں, نفلی روزے رکھنے کے لیے پیر اور جمعرات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ سوچ بنتی ہے نا کہ یار واقعی یہ بات تو میں صحیح ہے. پھر ذرا تصور کر اپنے گھر میں نظر دوڑائیں, آپ کے گھر میں آپ کا بچہ حافظ نظر آئے گا, آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں ناظرہ قرآن پڑھی ہوئی نظر آئیں گی. ذرا اور غور کریں گے تو ہو سکتا ہے گھر میں کوئی عالم صاحب بھی نظر آ جائے کہ میرے بچے نے عالم بن گیا, میری بچیوں نے عالمہ کورس کر لیا, میری فلاں بہن نے معلمہ کورس کر لیا. تو جناب یہ بھی ہمارے یہاں برکت ملی تھی, یہ سب فیضان ملا نا دعوت اسلامی کا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں, خاندان کی طرف جاتے آپ کو اور اس طرح کے دینی معاملات اور دینی فضائل حاصل کیے ہوئے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں میرے خاندان میں, میرے گھر میں یہ سب فیضان نظر آ رہا ہے. اب چلیں ذرا گھر کے باہر, تو گھر کے سامنے ہی آپ کو فیضان مصطفیٰ مسجد نظر آ رہی ہے, آپ کو گلی میں فیضان ابو بکر صدیق نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان فاروق اعظم مسجد نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان عثمان غنی نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان مشکل کشا نظر آ رہی ہے, کہیں مسجد فیضان امیر معاویہ نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان عشق رسول نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان عطار نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان ابو عطار نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان ام عطار نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان فاروق مفتی فاروق کے نسبت سے نظر آ رہی ہے, کہیں فیضان زمزم نظر آ رہی ہے. ارے آپ میں سے کتنے جن کا ذہن بنایا گیا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اتنا چھوڑا, اپنے مرے ہوئے باپ کے نام کی مسجد بنا دو, تو آپ کہو گے کہ واقعی دعوت اسلامی نے میرے والد صاحب کے لیے بھی مسجد بنائی. اگرچہ خرچہ آپ نے دیا, سوچ تو بنی تھی نا. اپنی والدہ کے اظہار ثواب کے لیے بنایا. اب میرے پیارے اسلام بھائیو ذرا سوچیں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر یہ بہاریں نہ ہوتی، اگر آج یہ سارا منظر نہ ہوتا، کیا میں اس وقت فیضان مدینہ میں کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہوتا؟ ارے ہم تو کھیلا کرتے تھے، ہم تو ادھر ادھر بھٹکا کرتے تھے، ہمیں نمازوں کا کہاں شعور تھا؟ ارے ہم تو نمازیں قضا کرنے والے تھے. آج یہ صدائے مدینہ کی بہاریں کس نے دی ہیں؟ آج سنتوں کا شعور کس نے دیا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ آج اپنے چہرے پہ داڑھی یا اگر سر پر امام آئے تو اس کو سوچے تو صحیح کہ دیا کس نے ہے؟ آج یہ ساری بہاریں ملی کس کے صدقے میں ہیں؟ اس دعوت اسلامی کے صدقے میں، اس دعوت اسلامی کے صدقے میں، اس امیر دعوت اسلامی کے صدقے میں کہ جن کی صحبت، جن کی برکتوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. تو آج یہ سارا جو ایک پورا لیول ہے، یہ سارا جو ایک سارا سسٹم ہے، اب اس سسٹم کو دیکھیں یہ ہے کتنا. 6,000 سے زیادہ مدرسے، 1,100 سے زیادہ جامعات، اور جناب گلی گلی بچیوں کے مدرسے، مسجد مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان، میری دکان پر ہمارے اسلامی بھائی آ کر قرآن پڑھا رہے ہیں، میرے کارخانے میں آ کر قرآن پڑھا رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں قافلے لے کر آ رہے ہیں. جناب نئی نئی سوسائٹی بنی، میں نے کئی پلاٹ لے لیے، میں کاروبار کر رہا ہوں، مجھے اس کا شعور نہیں ملا، لیکن یہ دعوت اسلامی والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی مسجد کے لیے جگہ دینا، ہم مسجد بنائیں گے. یہ مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ سردیاں آنے سے پہلے اپنی جامعہ کے طلبہ کے لیے گرم پانی کا انتظام کر رہے ہیں، یہ اپنے طلبہ کے لیے قالین، کمبل اور دیگر اس طرح کی ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں. ان کے بچے نہیں ہیں اس میں، لیکن ان کو شوق ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے ان پیارے پیارے بچوں کے لیے ہم کچھ انتظام کر جائیں. تو میرے پیارے اسلام، مدنی چینل آپ سوچے تو صحیح، اس یہ مدنی چینل نہ ہوتا تو میرے گھر میں اس وقت چل کیا رہا ہوتا؟ میرے گھر کی عورتیں کیا دیکھ رہی ہوتی؟ میرے بچے کیا دیکھ رہے ہوتے؟ کیا ہو رہا ہوتا میرے گھر میں؟ دعوت اسلام نے کیا کیا نیڈز ہماری پوری کی ہے کہ جناب یہ بچے کارٹون دیکھنے سے بات نہیں آتے، کچھ کرو. کس نے کیا؟ دعوت اسلامی نے کیا. آپ کو کارٹون دے دیے بچوں کے لیے، یہ دکھاؤ ان کو، اور یہ کارٹون دیکھ کر اور کچھ نہیں، اللہ اللہ کرنا ہی سیکھ رہے ہیں، یہ پیار سنتوں سے محبت کر رہے ہیں. ان سب کو آپ جائزہ لیں، سب ذرا آئیں کہ آپ اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں، آپ گھر کے بجلی کے بل بھر رہے ہیں، آپ گھر میں راشن کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، وہ 4 بچے گھر میں رہ کر کبھی پنکھا خراب کر رہے ہیں، کبھی فلاں چیز توڑ رہے ہیں، کبھی سوئچ آپ کے آن آف نہیں ہو رہے ہیں، کبھی پنکھا بند ہو رہا ہے، کبھی آپ کی لائٹیں بجھ رہی ہیں. آپ کو یار بجلی کا بل بہت بڑھ گیا، میرے گھر کا نظام آگے پیچھے ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ جس تنظیم کے 6,000 سے زیادہ مدرسے ہیں، ان کی بجلی کے بل کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے پاس 1,150 کے آس پاس جامعات ہوں، ان کے نظام کا معاملہ کیا ہوگا؟ لہذا میں تمام مدنی چلے کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ایک مرتبہ پھر میں امیر اہل سنت کا یہ جملہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. امیر اہل سنت اعلان فرما رہے کہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے وہ اس ٹیلیتھون میں حصہ لے. اب کون ہے ایسا جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہا ہو اور وہ کہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے محبت نہیں ہے؟ کون ہے جو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے محبت نہیں ہے؟ ارے دعوت اسلامی نے تو مجھے وہ کچھ دیا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو بھی بیچ دوں تب بھی اس کے احسان نہیں اتار سکتا. ہمت کرے اور آنے والے اتوار کو، یہ ٹیلی تھون صرف 13 تاریخ کی تاریخ ہے، لیکن امیر اہل سنت نے کہا 10,000 کا یونٹ ہے، آپ 10,000 نہیں دے سکتے، آپ 5,000 کر کے 2 قسطوں میں دے دیں. 2 قسطوں میں نہیں دے سکتے، 2,500 کر کے 4 قسطوں میں دے دیں. 4 قسطوں میں نہیں دے سکتے، 2,000 کر کے 5 قسطوں میں دے دیں، 5 مہینے میں دے دیں. نہیں دے سکتے، 1,000 کر کے 10 قسطوں میں دے دیں، 10 مہینوں میں 1 یونٹ پورا کر دیں. لیکن جو دعوت اسلامی والا ہے وہ امیر اہل سنت کے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بسائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کر اپنے لیے سعادت حاصل کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی دعوت اسلامی کے لیے اپنی ذات سے بھی یونٹ دیں گے اور جو میرے پاس موبائل نمبر ہے جو کانٹیکٹس ہیں انشاءاللہ میں ان سب سے رابطہ کر کے ٹیلی فون کے لیے کوشش کروں گا. نیت کریں, نیت کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنی دعوت اسلامی کے لیے بھرپور عطیہ جمع کریں گے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.